أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات الله محمد. قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت کریمہ کی جو آ کر انسانی شرف اور برتری اور انسانی کرامت کا معیار بیان کر رہی ہے، کہ جس میں بتایا کہ جو انسان جتنا زیادہ با تقویٰ ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اتنی زیادہ با کرامت و با شرف و با عزت ہے. تقویٰ فضیلتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. فضیلتیں انسان میں جب جمع ہو جاتی ہیں اور فضیلتیں انسان کی روح کی صفت بن جاتی ہیں اور روح کی طاقت بن جاتی ہیں اور انسان کے وجود میں ایک قوت کی شکل میں موجود ہو جاتی ہیں، تو دھیرے دھیرے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ شہادت کے ایام نزدیک ہونے کی بنیاد پر یہ چند دن امام کی فضائل، امام کی زندگی کی فضیلتوں کی طرف جو اشارہ ہو رہا تھا، کل ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ امام نے کل جو یہاں پہنچی تھی کہ انسان کی بڑی فضیلتوں میں سے، انسان کے فضائل عظیمہ میں سے ایک شرح صدر ہے، یعنی انسان کے دل کا وسیع ہونا اور سینے کا کشادہ ہونا. سینے کے کشادہ ہونے کی جو اسباب ہیں، اس کے اسباب جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ کیسے انسان کا دل وسیع ہوتا ہے اور کس طرح سے انسان کا سینہ کشادہ ہوتا ہے. وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انسان علم اور نالج، معرفت، غور و فکر، بڑے دل لوگوں کے ساتھ رابطہ انسان کا، اور ذکر پروردگار کی، اللہ کی یاد، چونکہ عظیم ترین اصل عظمت تمام پروردگار کی طرف سے ہے، تو اللہ سے رابطہ رہنا اور اس کا ذکر، یہ ساری چیزیں انسان کے سینے میں وسعت کا سبب بنتی ہیں. خاص کر جو انسان کی معرفت اور اپنے روحانی حالات پر، قلب کے حالات پر غلبہ پانا اور فوری انتقام کی فکر نہ کرنا، اور در حقیقت یہ سب کچھ ملا کر ایک اپنے دل کو وسیع کرنے کی پریکٹس کرتے رہنا. انسان کو ایک عمل پریکٹس کے طور پر کرنا پڑتا ہے روزانہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، کہ جب بھی اس کے اوپر ایسے حالات آئیں کہ جس کے نتیجے میں اسے رد عمل پیش کرنا ہے، ریئیکشن کرنا ہے، تو وہ ریئیکشن کس طرح کا ریئیکشن ہے، وہ عمل کے نتیجے میں جو رد عمل انسان کر رہا ہے وہ رد عمل کس طرح کے، وہاں پہ رد عمل جیسے ہی وہاں پہ باری آتی، وہاں انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ٹھہر کر اس کو ایک منطقی اور عاقلانہ ریزنیبل رخ دینا پڑتا ہے, اور یہ اگر انسان مسلسل پریکٹس کرتا رہے تو دھیرے دھیرے انسان کا سینہ وسیع اور قلب بڑا ہوتا جاتا ہے. اور کس نگاہ سے دیکھنا ہے انسان کو, خاص کر مخالف کو, دشمن کو, کہ یہ عرض کرنا تھا آج کی یہ بحث آئے گی انشاءاللہ کہ اسی کے آثار میں سے بہت سارے آثار ہیں شرح صدر کے اور اسد قلب کے, بہت سارے آثار ہیں. ان آثار میں ایک اثر جو ہے وہ گزشت ہے. چند آثار کی طرف ہم خالی اشارہ کرتے ہیں, تفصیلی بحث نہیں کرتے. مثلا ایک اثر جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ انسان کا اگر سینہ وسیع ہے, شرح صدر ہے, تو یہ سبب بنتا ہے انسان کی ہدایت کا. ہدایت وسیع سینے کا نتیجہ ہے, قلب وسیع. اور قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو وسیع کر دیتا ہے. یہ آیت قرآنی ہے کہ اور وہ بھی وسیع کرنا سینے کو, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, خاص کر حقیقت کے لیے کہ اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, جس کے لیے بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا کرے اور ہدایت سے اس کے دل کو نورانی کرے, تو اللہ اپنی طرف سے یہ انتظام کرتا ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام, اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے, اس کے دل کو کھول دیتا ہے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے, حق کے لیے. اور کیونکہ سب سے بڑی حقیقت ہمارے لیے, سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام ہے جو انبیاء لے کر آئے, اسلام ہے جو قرآن لے کر آیا, اسلام ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے, یعنی کہ صرف رسول اللہ لے کر آئے بلکہ تمام انبیاء لے کر آئے. اسلام ہے جو اللہ کا پیغام ہے, اسلام ہے جو آ کر اللہ کے خاص بندوں نے پیش کیا ہے, اسلام ہے جس کے لیے امیر المومنین نے قربانیاں دی ہیں, اسلام ہے جس کے لیے اہل بیت نے اتنی عظیم قربانیاں دی کہ جس ان قربانیوں میں سے ایک قربانی کربلا ہے. تو یہ اسلام ہے ایک بڑی حقیقت, اور اللہ جسے چاہتا ہے کہ اس کو نورانیت عطا کرے اور ہدایت کرے تو اس کے اندر, اس کے سینے میں یہ کشادگی پیدا کرتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیں. یا شرح صدرہ للاسلام, یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے, آیت کی جگہ پر لازم نہیں لیکن اس طرح اس آیت کو بیان کیا کہ ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا, جب اللہ کسی اپنے بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے, کسی کو خیر دینا چاہتا ہے, جو خیر ہر ایک کو چاہیے, خیر ہے مقابلے میں کس کے؟ شر کے. شر تو کسی کو نہیں چاہیے, شر یعنی برائیاں, شر یعنی جو انسان کی زندگی کے لیے ضرر رکھتی ہو, نقصان دہ رکھتی ہو, انسان کی زندگی کو تباہی میں ڈال دے, وہ ہے انسان کے لیے شر. تاکید بھی کی گئی ہے کہ انسان مسلسل پروردگار سے خیر طلب کرتے رہے. جیسے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ شرح صدر حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ اللہ سے شرح صدر مانگے, دعا کرتا رہے, جیسے جناب موسیٰ نے دعا کی, جیسے کل 15 رمضان کی دعا پیش کی تھی آپ کے سامنے کی, انسان دعا کرے. اسی طریقے سے خیر کی دعا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہ جو آپ بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں استخارہ, استخارہ کے اصل معنی خیر مانگنا. استخارہ کے معنی عربی میں استخارہ خیر سے بنا ہے, اور خیر کلمہ میں جہاں بھی عربی میں یہ الف سین شروع میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں باب استفعال. باب استفعال میں کوئی لفظ جب آتا ہے, خیر کا لفظ جب باب استفعال میں آیا تو اس کے معنی ہو جاتے کوئی چیز طلب کرنا, ہے نا؟ اس کی وضاحت اور ہم کر چکے ہیں اس کے پہلے کبھی, شاید 2-4 سال پہلے یا اور دوسری جگہ پہ کر چکے ہیں. جہاں بھی عربی میں کوئی چیز طلب کرنی ہوتی ہے, اس طلب کے لیے جو عربی میں کہتے ہیں صیغہ, آپ کیا کہیں گے اس کو, جو لفظ بنتا ہے, جو لفظ کی شکل بنائی جاتی ہے, اس میں جو الف سین, خاص کر الف سین کا ایک خاص ڈھانچے کے تحت, ہم آپ کو عربی کی گرامر کی بحث میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں مشکل میں, لیکن اس میں یہ کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک انسان بڑائی چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استکبار, کبر سے بڑا ہے استکبار. کبیر یعنی بڑا ہونا، کبر یعنی بڑائی، استکبار یعنی بڑائی چاہنا، اس لیے برا، یہ برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کسی کو بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی کو بھی بڑائی چاہنے کا حق نہیں، بڑا صرف پروردگار، باقی سب چھوٹے، اس لیے استکبار ایک بری صفت سمجھ جاتی ہے، کیونکہ انسان چھوٹا ہے، وہ جب بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے بڑے بننے کی۔ یہاں پر عربی میں استوار کہتا ہے استکبار، یا استغفار، استغفار وہاں بھی الف سین یہی آیا ہے، یعنی مغفرت چاہنا، استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا، اللہ کی گناہوں کا چھپا لینا، طلب کرنا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کلمات ہیں جو جہاں پہ الف سین شروع میں آ جاتا ہے اس باب کے تحت، تو وہاں پہ اس کے معنی ہو جاتے ہیں چاہنے کے، طلب کرنے کے۔ اسی طرح استخارہ بھی، استخارہ یعنی خیر طلب کرنا، مانگنا، یہ نہیں کہ جا کر مولوی سے کہیں کہ تم استخارہ دیکھ کے مجھے بتا دو، یعنی ہمارے اوپر مشکل آئی ہے تو ہم خود اللہ سے خیر طلب کریں، اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان بندہ آ کر اپنی زندگی میں اللہ سے خیر طلب کرے۔ جو بھی مسئلہ، اصل روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کو انجام دینا ہو تو اللہ سے خیر طلب کرے، کوئی بھی قدم اٹھانا ہو، کسی بھی قدم، کسی بھی عمل کی طرف انسان کو اقدام کرنا ہو اور آگے بڑھنا ہو، تو انسان اگر پروردگار کی بارگاہ میں خیر طلب کرے، ایک جملہ، ایک دعا کرتے، پروردگار یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے خیر عطا کر، یہی ہو گیا استخارہ۔ یعنی اصل میں استخارہ یہی ہو گیا، اللہ سے خیر مانگ لیا، یہ ہو گیا استخارہ۔ اب یہ روایتوں میں، ہاں، اس کے آداب بتائے گئے، اگر خاص مسئلہ ہے، زیادہ اہم مسئلہ ہے، انسان دو رکعت نماز بھی پڑھے، وضو کرے، دو رکعت نماز پڑھے، دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اگر خیر طلب کرے۔ پھر ہمارے پاس چند دعائیں ہیں جو آ کر خیر طلب کرنے کا طریقہ، استخارے کا طریقہ بتا دیا ہے، جیسے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ میں ایک دعا ہے، تقریباً شاید ایک صفحے سے کچھ کم زیادہ کی دعا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے خیر، جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو واقعاً لگے گا کہ استخارہ کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے سارا استخارہ ڈال رکھا ہے مولوی کے اوپر، مولوی بیچارہ کس موڈ میں ہے، اصل اس کا رابطہ اللہ سے ہوا بھی کہ نہیں، وقت کیا ہے، کیسا ہے، مولانا استخارہ کر دیں، استخارہ آپ کو کرنا ہے، اور استخارہ کرنے کے لیے تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ ہے، فال نکالنا، کہ بعض جگہوں پہ علماء نے اجازت دی ہے، بعض روایتوں میں شاید ہے بھی، اور بعض جگہ منع بھی کیا گیا، ایک جگہ منع بھی کیا گیا کہ قرآن سے فال نہ نکالو، کہیں پہ اگر انسان ایسے جاننے کے لیے یا جاننے کے لیے کچھ کر رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اصل جو آئمہ استخارہ کیا کرتے تھے، اور وہ استخارہ جو آئمہ نے بتایا ہے اور جس کی بہت تاکید کی، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے خیر طلب کرے۔ جملے یاد نہ ہوں، دعائیں یاد نہ ہوں، بڑے بڑے کلمات یاد نہ ہوں، تو اپنی زبان میں اللہ سے خیر طلب کرے، پروردگارہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو اس میں خیر دے مجھے، میں خیر چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے تو اس کے دروازے کھول دے۔ بعض جو دعائیں ہمیں آئی ہیں، نقل ہوئی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا نقل ہوئی ہے، امام سجاد علیہ السلام سے استخارے کی دعا نقل ہوئی، اس میں یہ راز بتایا گیا، پروردگارہ اگر تو اس میں خیر ہے تو میرے لیے راستے کھول دے، پروردگارہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کر کے خیر طلب کرنا، یہ ہوا اصلی استخارہ جو انسان کو بار بار کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک کہا کہ جس امر میں، جس کام میں انسان استخارہ نہ کرے وہ ابتر ہے۔ اب کل سے آپ جا کر مولوی کو پریشان نہیں کریے گا، پہلے مطلب سمجھ لیجئے۔ یا آپ کو کھانا کھانا ہوا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کھانا کھانا ہوا پھر بھی تسبیح نکالتے ہیں اور آگے استخارہ کرتے ہیں، پانی پینا ہوا استخارہ کرتے ہیں، استخارہ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، جو روایتوں میں آیا وہ کریں، بہت اچھا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے پروردگارہ اس میں تو میرے لیے خیر قرار دے، سفر کے لیے نکلے پروردگارہ اس سفر میں تو میرے لیے خیر قرار دے، پروگرام کرنے جا رہے ہیں پروردگار اس پروگرام میں تو میرے لیے خیر قرار دے، شادی کرنے جا رہے ہیں کہ پروردگارہ، چونکہ عرض کیا اگر خاص اہم کام ہے، دو رکعت نماز بھی پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کریں کہ پروردگارہ یہ ہماری زندگی کا اہم مسئلہ ہے تو اس میں خیر قرار دے۔ جو خیر انسان کو ہر وقت چاہیے، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو خیر چاہیے. انسان خیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ شر ہے. شر سے پناہ مانگنا، اعوذ بک من کل شر، پروردگارا میں ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، ہر شر سے پناہ طلب کرنا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اذا ان اللہ اذا اراد لعبده خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو خیر عطا کرے، تو شرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا، اسلام کے لیے کھول دیتا. یعنی کہ ہم تو مسلمان ہیں، بس ہمیں ہم تو ہو چکے ہیں، یہ کہ کافروں کے لیے بات کی جا رہی ہے نا، بہت سارا اسلام ہمیں بھی چاہیے. کچھ تھوڑے سے اسلام کے لیے میرا سینہ خدا کا شکر ہے، پروردگار کا شکر ہے، ماں باپ کا شکریہ ہے، اور جو لوگ بھی اس میں دخیل ہیں ان سب کا شکریہ ہے کہ کسی حد تک کچھ اسلام کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے. الحمدللہ، کلمہ پڑھنے کی حد تک، چند اسلام کی باتیں ماننے کی حد تک، چند اعمال انجام دینے کی حد تک، لیکن جتنا بھی کچھ کر لے وہاں پر انسان یہ سمجھے پورا اسلام جو ہے ہو گیا. رسول اللہ کے پاس آگے سورہ حجرات ہی میں بیان کیا گیا، رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آگے کہتے تھے کہ میں ہو گیا، میں مومن ہوں. مومن کا نہیں، ابھی بہت راستہ باقی ہے، ابھی راستہ باقی ہے. ہاں کہہ سکتے ہو مسلمان ہو، وہ مسلمان ہونا بھی درجات ہے، مسلمان ہونے کی بہت سارے درجات ہیں. یہ عرض کیا گیا پہلے کہ جناب ابراہیم نبی ہونے کے بعد، خلیل ہونے کے بعد، امام ہونے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں، ہمارے خاندان میں بھی تو اپنی ایک امت قرار دے، تو تیرے سامنے تسلیم ہو تیری مسلمان امت. تو یہ سفر جاری ہے، اسلام کا سفر جاری ہے، ایمان کا سفر کبھی رکا ہوا نہیں ہے. تو جس حد تک سینہ کشادہ ہے اس حد تک پروردگار کا شکر ادا کرے، لیکن مزید انسان اور اپنی طلب کرے کہ پروردگار اور مزید اسلام کے لیے اور مزید ایمان کے لیے ہمارے دل کو اور ہمارے سینے کو کشادہ فرمائے. تو ایک صفت شرح صدر کی، ایک نشانی، ایک فائدہ اور ایک اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ انسان کے شرح صدر پیدا ہوتا ہے تو دل میں نورانیت، انسان کے پورے وجود میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. تنگ دل انسان تاریک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تاریکی دے رہا ہوتا ہے، تاریکی پھیلا رہا ہوتا ہے، معاشرے میں تاریکی پھیلا رہا ہوتا ہے. تنگ دل اگر انسان ہے، تنگ دل کوئی بھی انسان ہو جائے، اگر دل تنگ انسان ہے، سینہ کشادہ نہیں ہے، تو جو بھی وہ کاروائی کرے گا، جس طریقے کے اس کا ملنا جلنا ہوگا، جس انداز کی بات چیت ہوگی، جس طرح کے سوال جواب ہوگا، جس طرح کا یہ سب جو ہے معاشرے میں منفی موج پھیلا رہا ہوتا ہے، موج منفی، ہم آپ کے یہاں کہتے ہیں نیگیٹو ویوز. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان سے مثبت باتیں نکلتی ہیں، یعنی پازیٹیو باتیں نکلتی ہیں، انسان کو انرجی ملنے لگتی ہے، یعنی بات کر کے انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں مثبت موج دینا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سینہ چونکہ تنگ ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، لہذا وہ جتنی بھی باتیں کریں گے وہ آ کر نگیٹو ویوز انسان کے وجود سے نکل، پورے وجود سے نکلتی ہے، زبان سے، آنکھوں سے، چہرے سے، انداز سے، مایوسی، بیکاری، یہ سب کیا ہے؟ منجی، منفی موج انسان کی طرف دینا، نگیٹو ویوز دینا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان کے سینہ کشادہ ہوتا ہے، دل کشادہ ہوتا ہے، تو اس سے مثبت چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور مثبت چیزیں نکلتی ہیں ایک نورانیت، مثبت یعنی ایک نور کے شکل میں، جو قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف انسان کو لے جانا. شرح صدر کی بنیاد پر انسان جب بات کرتا ہے، اس کا رویہ، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ سب انسان کے لیے نورانیت کا باعث بنتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ کہ جس کا سینہ کشادہ کر دیا گیا ہے اسلام کے لیے اور حق کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اس کو پروردگار کی طرف سے خاص نور عطا ہوتا ہے، نورانیت خاص عطا ہوتی ہے۔ یہ نورانیت خاص اگر کبھی مل جائے انسان کو تو اس کو غنیمت سمجھ کے سنبھالے، اسے جلدی سے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ یعنی انسان جو بھی قیمتی چیز انسان کی زندگی میں آتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز جلدی خراب نہ ہو، بیکار نہ ہو، ضائع نہ ہو، ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اچھا لباس ہے تو اسے سنبھال کے پہنتا ہے، اچھا موبائل خرید لیا ہے تو اس کو سنبھال کے استعمال کرتا ہے کہ بیکار نہ ہونے پائے۔ جس کو بھی انسان قیمتی سمجھتا ہے اس کو سنبھالنا چاہتا ہے، محفوظ کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر انسان کے وجود میں نورانیت آ گئی ہے تو یہ نورانیت سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ اگر انسان کبھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ پروردگار کی طرف سے کچھ نورانیت عطا ہوئی ہے، نورانیت یعنی کیا؟ نورانیت سے مراد یہ کوئی مادی لائٹ نہیں، نورانیت یعنی کوئی حکمت کی بات مل گئی ہے، کوئی علم مل گیا ہے، کوئی راز مل گیا ہے، کوئی سیکرٹ مل گیا ہے، انبیاء کی باتیں مل گئی ہیں، کوئی حکمت کی بات مل گئی ہے، کوئی اچھی چیز کی جو ہماری زندگی کے لیے اچھی ہے، اگر ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا اس نور کی یہ انسان کے اوپر۔ اگر انسان اس کو قیمتی سمجھتا ہے تو اس کو پھر بعد میں یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ فرمایا افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور اس کے بعد مذمت بھی کی ان لوگوں کی جن کا سینہ وسیع نہیں، فرمایا فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ وائے ہو، افسوس اور وائے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا دل تنگ ہے، قاسیت قلوب ہیں، قساوت ہے ان کے دل میں، سختی ہے ان کے دل میں، اور وہ سختی جو ہے ان کو گمراہی میں لے کر جاتی ہے۔ شرع صدر کی ایک اثر شرع صدر کا کہ انسان کی نگاہ میں سینہ، دنیا کی چیزیں حقیر ہو جاتی ہیں۔ چونکہ انسان خود بڑا ہو چکا ہوتا ہے، بڑے انسان کی نگاہ میں کتنی بھی بڑی چیز لا کر پیش کی جائے وہ حقیر ہو جائے گی، دنیاوی چیزیں، اس دنیاوی چیزیں بہرحال حقیر ہیں، ضرورت بھی ہے، لازم بھی ہے، لیکن پست ہے، حقیر ہے۔ کیوں امیر المومنین کی نگاہ میں حکومت اتنی زیادہ حقیر ہے؟ حکومت کے لیے تو لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، اپنے بھائیوں کو قتل کیا، اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے بیٹوں کو قتل کیا، اپنے عزیز ترین افراد کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سعودی عرب میں مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں حکومت کے لیے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ آتی نہیں، باہر نہیں نکلتی، زہر دے دیا جاتا ہے، مار دیا حکومت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان جو اپنے باپ کو حکومت کے لیے آ کر قتل کر رہا ہے، اس کی نگاہ میں حکومت اس کے باپ سے بڑی ہے۔ کہتے ہیں ایک حکومت کچھ بھی نہیں، حکومت اندھی ہوتی ہے، اقتدار اندھا ہوتا ہے، لیکن اقتدار کن کی نگاہوں میں اندھا ہوتا ہے؟ اقتدار ان لوگوں کی نگاہوں میں اندھا ہوتا ہے جو چھوٹے لوگ، بڑے لوگوں کی نگاہ میں اقتدار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا تاریخ ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں مسلمانوں کی بھی تاریخ، غیر مسلمان نہیں، اٹھا کر اپنی تاریخ اٹھا کر ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو حاکموں نے کتنے لوگوں کو، اپنے عزیز ترین لوگوں کو مار ڈالا، اپنے باپ کو لے جا کے اسے زندان میں ڈال دیا، اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ اور ہمارے پاس مسلمان ایسے لوگ بہت ہی ہے، یہ نام آپ جانتے ہیں، یہی شاہجہاں کا بیٹا، کیا نام تھا، اورنگزیب، باپ کو لے جا کر زندان میں ڈالتے، زندان بھی وہ اسی کے بنایا ہوا قلعہ تھا، اسی کے وہ پورشن، ایک خاص پورشن میں رکھ دیا، وہ حسرت سے وہاں سے تاج محل دیکھا کرتا جو خود اس نے بنایا۔ اپنے دوسرے بھائیوں کو جو بہت ہی دانشمند تھا، ایک بھائی اس کا تھا دارا شکو نام کا، جو بہت دانشمند پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے پہلی مرتبہ اس زمانے میں ہندی کتاب کا کلیلہ و دمنہ، جو بہت ہی اہم کتاب مانی جاتی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی زبان میں، ایسے بھی دانشمند پڑھا لکھا، مروا دیا اپنے اور بھائیوں کو، مروا دیا۔ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے لیے مروا دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، ختم کروا دیتے ہیں، آنکھیں نکلوا لیتے ہیں، زہر دینا دے دیتے ہیں، زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کیوں حکومت؟ امیر المومنین کی نگاہ میں حکومت کیا ہے؟ امیر المومنین کی نگاہ میں حکومت اتنی پست ہے، اتنی پست ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا چپل بھی امیر المومنین کو عزیز ہے اس حکومت سے، جو کئی مرتبہ سلا جا چکا ہے، وہ زیادہ اہم ہے امیر المومنین کی نگاہ میں۔ کیوں کسی انسان کی نگاہ میں حکومت اتنی پست ہو جاتی ہے؟ اس وقت حکومت پست ہوتی ہے جب انسان خود بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سب انسان کا ہے۔ انسان پست ہوتا چلا جائے گا تو پست چیزیں اس کی نگاہ میں بڑی ہوتی چلی جائیں گی، اور انسان بڑا ہوتا چلا جائے گا تو جو لوگوں کی نگاہ میں بڑی چیزیں ہیں وہ بھی اس کی نگاہ میں پست ہوتی چلی جائیں گی، حقیر ہوتی چلی جائیں گی۔ شرح صدر کے ایک نشانی ہے، بہت ساری لڑائیاں اور جھگڑے اور اختلاف اور ٹکراؤ اور گالم گلوچ اور نفرت اور نفرت کی باتیں اور سال سال تک، سالہ سال تک دشمنیوں کا باقی رکھنا اور دشمنیوں کو اپنے خاندانوں میں منتقل کرنا اور دشمنیوں کو اگر گھوٹ کر گھوٹ گھوٹ کر پلانا اپنے بچوں کے، دیکھو میں فلاں میرا دشمن ہے، یہ میرا پڑوسی، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا سینہ کشادہ نہیں، شرح صدر اس کے اندر نہیں۔ خوب، یہ وہ شرح صدر کے نتیجے میں انسان کے چہرے پر کشادگی آ جاتی ہے، یعنی سینہ کشادہ ہوتا ہے تو چہرہ بھی کشادہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ کشادگی سمجھ رہے ہیں نا، کھلا ہوا چہرہ۔ یہ بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی کلام ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ کہ مومن مومن کا چہرہ کشادہ ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے۔ مومن کی صفات میں سے ہے، مومن وہ نہیں ہے کہ دل میں تو حلوے پکا رہا ہوتا ہے اور چہرے پہ آ کر یہ بھی ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی، کیا تباہی آ گئی، میرے پاس تو یہ بھی نہ رہا اور وہ بھی نہ رہا اور یہ بھی تکلیف آ گئی اور وہ بھی بیماری آ گئی، ہزار مصیبتیں سب کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر بینک میں بہت کچھ رکھے ہوا ہے، لاکر میں بہت کچھ رکھے ہوا، اندر سے خوش ہے۔ یہ مومن کے برعکس ہے، اندر سے وہ بہت خوش ہے، کہتے ہیں میرے پاس یہ بیلنس ہے، یہ مکان ہے، یہ گھر ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر بہت اظہار کر رہا ہے۔ مومن اس کے بالکل برعکس ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس کا چہرہ کشادہ ہوتا ہے، جب لوگ اس سے ملتے ہیں تو اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، منفی موج نہیں دے رہا ہوتا ہے، نگیٹو ویوز، نگیٹو ویوز اس کے وجود سے نہیں نکلنا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو پریشان ہو کے اٹھ گیا انسان، تھک گیا، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن دل میں اس کا رنج ہوتا ہے۔ رنج کس کا ہوتا ہے؟ یہ کون سا انسان ہو سکتا ہے؟ یہ وہ انسان نہیں جس کا اپنا رنج ہے، چونکہ جس کے دل میں اگر اپنا رنج ہے تو چہرے پہ کشادگی آ ہی نہیں سکتی۔ مومن کے دل میں اپنا کوئی رنج ہی نہیں ہوتا، مومن کے دل کا رنج بھی ہوتا ہے، چونکہ مومن کا دل بڑا ہوتا ہے لہذا اس کے دل کا درد بھی بڑا درد ہوتا ہے۔ لہذا مومن کے دل کا درد کیا ہوتا ہے؟ مومن کے دل کا درد پوری امت ہوتی ہے، پوری قوم ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، امت مسلمہ ہوتی ہے۔ مومن کے درد کا، مومن کے دل کا درد آج فلسطین ہے، آج یمن ہے، آج عراق ہے، آج سیریا ہے، دردناک ہے، واقعی دردناک ہے۔ یعنی یہ خبر ہمیں بتائی جائے کہ ایک ملک جس کی آدھی آبادی تباہ ہو گئی، آج اگر ان کو خیمہ نہیں مل رہا ہے زندگی گزارنے کے لیے، محتاج ہیں، ان کو کوئی کھانا لا کے دے تو کھانا کھا سکتے ہیں، بچے کہاں ہیں، ماں باپ کہاں ہیں، بچے غرق ہو گئے ہیں، بوڑھے غرق ہو گئے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے غرق ہو گئی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کیا، ہم تو افطار بھی کر رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دعوتیں بھی کر رہے ہیں، دعوتیں کھلا بھی رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مومن تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یمن میں سوا سال سے بم ہی بم گرائے جا رہے ہیں، پھر ہم سے کیا مطلب وہاں گرایا جا رہا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور مومن وہ ہے جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، صرف مومن کے لیے نہیں، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہو، مومن کا دل پریشان ہو جاتا ہے، مومن اسے برداشت نہیں کرتا۔ چاہے کسی بھی قوم کا انسان ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا انسان ہو، چاہے کسی بھی فرقے کا انسان ہو، اگر مظلوم ہے، اگر اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اس کے لیے رنجیدہ ہوگا، اس کا دل رنجیدہ ہوگا۔ لہذا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بڑا ہو گیا، وہ اپنے غم سے باہر نکل آیا، اپنے درد کے زندان سے باہر نکل گیا، اپنے وجود کے کھول سے، کھول جانتے ہیں نا، کھول بنائی جاتی ہے، بعض جانوروں کی کھول ہوتی ہے اس میں اندر رہتے ہیں، ریشم دیکھا ہے، ریشم کا کیڑا اگر اپنی ایک کھول بناتا ہے، ریشم کہاں کپڑا کیسے بنتا ہے، ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ ایک درخت پہ آ کر وہ درخت کو پتے کو کھاتا جاتا ہے اور دھاگا ریشم کا دھاگا دیتا جاتا ہے، وہ بناتے 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 ہر طرف سے پھر اندر خود پھنس کے رہ جاتا ہے اور اندر جو ہے اپنی جان دے بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسا کر رہے تھے، یعنی اپنے ارد گرد اتنا آ کر کھول بنا رکھی ہے مضبوط کہ اپنے آپ کو خفا کر رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو تنگ کر دیا ہے، اپنے دل کو تنگ کر دیا ہے، تو جو اپنے اس بنائے اس سے نکل سکے اور آزاد ہو سکے، کہ ماہ رمضان آزاد کرنے کا بھی مہینہ ہے، آزاد ہونے کا مہینہ ہے، خود اپنے بنائے ہوئے زندان سے باہر نکلنے کا مہینہ ہے، صرف باہر نکلنا نہیں، اپنے بنائے ہوئے زندان کے سلاخوں کو توڑ کر ختم کر دینے کا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ اگر انسان اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے تو اس کا غم پھر بہت زیادہ بڑا ہونے لگتا ہے، پھر یہ انسان شرح صدر۔ امام خمینی بیٹھے تھے قم میں، لیکن ان کو درد تھا کہاں، فلسطین کا درد۔ شہید مطہری ہوتے تھے قم میں اور تہران میں، لیکن ان کو درد، ان کی اگر تقریر سنیں، ابھی تقریر میں موجود ہے، وہ تقریر سنیں، چیخ چیخ کر، جتنا چیختے نہیں تھے لیکن فلسطین کے بارے میں وہ تقریر کر رہے ہیں، ایسے چیخ چیخ کر کر رہے ہیں، اور یہ سوال کر رہے ہیں امت مسلمہ سے، یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت رسول اللہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، مثلا اس وقت فلسطین کی زمین پر، عراق کی زمین پر، یمن کی زمین پر، سیریا کی زمین پر اس طرح بے گناہ انسانوں کو مارا جا رہا، اس وقت اگر رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے، اس وقت اگر امیر المومنین ہوتے تو کیا کرتے، 67 سالوں سے فلسطین کی زمین کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، اگر رسول اللہ کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا، اگر امام حسین کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تو کیا کرتے، یعنی اپنا راستہ معین کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے، ایک سیدھا سا سوال کہ ان حالات میں اگر امام ہوتے تو کیا کرتے، اگر رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، میرا باپ کیا کر رہا ہے، فلاں محلے کا مولوی کیا کر رہا ہے، یا فلاں شخص کیا کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے ہم نے ایڈریس اپنے سے جوڑ رکھے، دیکھتے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ایک مرتبہ یہ نہیں پوچھتے کہ ایسے حالات میں اگر رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے۔ یعنی فلسطین کی یہ حالت ہوتی تو رسول اللہ اگر ہوتے اس وقت تو کیا کرتے، امیر المومنین، وہ امیر المومنین کی جو غیر مسلمانوں کے درمیان میں غیر مسلمان خواتین کے زیورات سر چھینے گئے، جان بھی نہیں لگی، زیورات چھینے گئے، یہودی اور نصرانی خواتین کے زیورات چھین لیے گئے، اور مسلمان لشکر نے آ کر، وہ لشکر کی جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، کم سے کم کہنے کی حد تک وہ مسلمان تھا، مسلمان لشکر نے آ کر غیر مسلمان خواتین کے صرف زیورات چھین لیے تھے، تو امام نے کہا کہ اگر یہ خبر سن کے کوئی مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا۔ اگر وہ امیر المومنین آج ہوتے تو کیا کرتے، کہ جہاں روز آنا مسلسل زیورات نہیں ہے، لوگوں کی زندگی چھینی جا رہی ہے، لوگوں کے مکان چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کی اولاد چھینی جا رہی ہے، لوگوں کے جوان چھینے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک سوال ہے، آسان سا سوال ہے، کیوں ہم جا کر پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ یہاں پر امیر المومنین کیا کرتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اہمیت نہیں رکھتا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ نہ ہم حجت ہے نہ آپ حجت ہے، اللہ کی طرف سے نہ ہم حجت ہے نہ ہمارے جیسا کوئی اور مولوی حجت ہے نہ آپ حجت ہیں. حجت کون ہے؟ حجت رسول اللہ ہے، حجت معصومین ہے. تو جہاں حجت کی بات آئے اور یہ سمجھنا ہو کہ یہاں پر کون سا راستہ انسان کو انتخاب کرنا ہے، تو جو حجت خدا ہے ان کا راستہ ہے. سوال آسان ہے کہ یہاں پر ان کا کیا ہو. صرف پچھلے مہینے میں، یہ بات میں نے اور دوسری جگہ بھی عرض کی، صرف پچھلے مہینے میں فلسطین میں 235 مکان خالی کرائے گئے، 235 مکان. اور یہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے، 67 سالوں سے تقریباً 68 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. یعنی آپ خود تھوڑا فرض کریں کہ آپ محنت سے کمائیں، دسیوں سال اپنی جوانی اس میں خرچ کریں، ایک پیسہ آپ اکٹھا کریں، اپنے پیٹ کاٹ کے بچوں کی ضرورتوں کو کم کر کے کسی طرح سے ایک پیسہ اکٹھا کریں 10-12-15 سال میں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک مکان بنا. چونکہ مکان بنانا تھوڑا سخت کام ہوتا ہے، مکان تو آسانی سے آدمی نہیں خرید لیتا ہے، بنا نہیں لیتا. وہ بنائیں اور بنانے کے بعد آپ زندگی آپ اس میں گزارنا شروع کریں، اور پھر آپ سے کل آگے کہا جائے کہ نہیں یہ مکان چھوڑ کے نکل جائیں، ورنہ 3 دن کے اندر سارے سامان کے ساتھ یہ سب کے سب دوڑ دیا جائے گا. ہم کہیں کہ ہم سے اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ اگر ہمارا مکان ہوتا تو پھر بہت کچھ ہمیں لگتا، چونکہ ہماری نگاہ میں صرف ہم ہیں. اگر کوئی آ کر ہمارا مکان ہمارے اوپر اور ہمارے سارے گھر کے سامان کے اوپر توڑ دیتا تو بہت کچھ لگتا. لیکن یہ روزانہ ہو رہا ہے، ہر دن یہ ہو رہا ہے. ایک ایک مہینے میں اگر 250-250 مکان توڑے جا رہے ہیں، یعنی مسلسل یہ ہو رہا ہے، اور ایک اسلامی سرزمین پہ ہو رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی کے بھی ساتھ ہو، کافر کے ساتھ بھی اگر یہ عمل انجام دیا جائے تو مومن کے لیے قابل قبول نہیں، مشرک کے لیے بھی اگر مشرک کے ساتھ بھی عمل انجام دیا جائے تو یہ قابل قبول نہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کا سینہ کشادہ ہو، دل وسیع ہو، جب اپنے دائرے سے انسان باہر نکلے. ایک اثر اس منزل تک پہنچ جاؤں، ورنہ وقت اس پہ زیادہ نہیں گزر جائے. ایک اثر شرح صدر کا، جو ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلتوں میں سے ہے، شرح صدر کا ایک اثر ہے معاف کر دینا، گزشت، کسی سے گزر جانا، کسی کو بخش دینا. جب تک شرح صدر نہیں ہے انسان معاف نہیں کر سکتا. دیکھا آپ، بہت سارے تنگ دل انسان اتنا اپنے دل کو تنگ کر لیتے ہیں کہ حتیٰ اپنے ماں باپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر، اس حد تک ان دل کی تنگی یہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے کہاں تک چلتی ہے یہ بات؟ یعنی ایک طرف وہ انسان ہے کہ جو حتیٰ اپنے بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بھائی کو معاف کرنے کو. 10-10 سال گزر گئے، دو بھائیوں کے درمیان میں رابطہ نہیں. کیوں؟ وہ کہتا کہ زمین لے لی ہے اور یہ لے لیا ہے، وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ سینہ تنگ ہے، زمین کی تو اتنی ویلو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہانہ ہے، خود کو دھوکہ دینا ہے. یعنی دو بھائیوں کے درمیان میں، جنہوں نے بچپن میں ساتھ میں کھیلے ہیں، کودے ہیں، ایک ان کی رگوں میں ایک ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے، دو بھائی کے درمیان میں رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، بہانے بہت سارے لاتے. اصلی وجہ ڈھونڈے انسان کیوں؟ لہذا یہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سال ہا سال نہیں تیار ہے. عید آ کر گزر جائے معاف نہیں کرے گا، ماہ رمضان آ کے گزر جائے. رسول اللہ کے اس خطبے میں خاص کر تاکید کی گئی کہ اس مہینے میں صلہ رحم زیادہ کرو. اگر رحم کہیں ٹوٹا ہوا ہے، قطع ہے، رشتے کہیں توڑ توڑ رکھے ہیں، جو اللہ نے جوڑے تھے وہ تم نے اگر توڑ دیے ہیں تو جا کر جوڑو پھر. لیکن اگر دل تنگ ہوگا تو نہیں جوڑ پائے گا. ماہ رمضان گزر جائے گا نہیں توڑ پائے جوڑ پائے گا، عید آ کر گزر جائے گی نہیں جوڑ پائے گا، موت ہو جاتی گھر میں نہیں جوڑ پاتا، اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں نہیں جوڑ پاتا. ایک یہ حالت ہوتی ہے، بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. بعض ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں تو اپنے باپ کی اتنی شکایت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، خدا نہ کرے گا کوئی ایسا، ان کو بھی دل میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دینے کو تیار ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ تو دیکھیں اٹھا کر، یہ زمین و آسمان کا فاصلہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کو زمین و آسمان کا فاصلہ کم پڑ جائے گا اگر صفات کا فاصلہ دیکھا جائے، اگر انسانی کردار اور انسانی صفات کے درمیان میں فاصلہ کو ناپنا چاہیں تو یہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بہت زیادہ۔ کس کو معاف کر رہے ہیں امیر المومنین نے؟ کن کو معاف کیا؟ پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ کل میں نے گلاب کے سامنے تھوڑا بہت ماجرا پیش کیا کیسے پیش آئے، پھر آ کر امیر المومنین کی بات کی زندگی، امیر المومنین نے کہاں کہاں چھوڑ دیا۔ معاف کر دینا یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو اللہ کا حق ہوتا ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنا حق، اپنا حق امیر المومنین اپنے ملجم کو بھی دینے کے لیے تیار، اپنا جو حق جو اللہ کا حق ہے کہ خلیفہ خدا کو قتل کیا ہے، پاکیزہ ترین انسان کو قتل کیا ہے، جو سماج اور سوسائٹی کا قانون ہے وہ الگ ہے، جو اللہ کا حق ہے وہ الگ ہے، لیکن اپنی ذات کی حد تک امیر المومنین کی وصیت جا کے پڑھیں کہ اپنی ذات کی حد تک امیر المومنین اسے بھی دینے کے لیے تیار۔ جنگ جمل میں کتنی مصیبتیں لا کر کھڑی کی گئی امیر المومنین کے سامنے، وہ لوگ کی جو ہر لمحے امیر المومنین کے خون کے پیاسے تھے، مثلا مروان، عبداللہ ابن زبیر، یہ ایسے لوگ تھے کہ ہر لمحے امیر المومنین کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم شاید زبیر کے لیے یہ بات نہ کہہ سکیں، زبیر کو عبداللہ ابن زبیر بہکا کے لایا تھا، بہرحال آئے مقابلے میں آیا وہ جو بھی حالات، لیکن عبداللہ ابن زبیر جو خون کا پیاسا، مروان جو امیر المومنین کے ہر لمحے زندگی کے کسی لمحے میں جو خون کا پیاسا، لیکن جب جنگ جمل جیتی امیر المومنین نے تو کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا، سب امیر المومنین کے اختیار میں تھے، کوئی حکومت اسلامی سے باہر فرار کر کے نہیں گیا ہوا تھا، امیر المومنین ہر ایک کو پکڑ کر اس کی سزا دے سکتے تھے، لیکن جتنے لوگ بھی جنگ جمل میں میدان جنگ سے باہر نکل گئے چلے گئے، ایک کو بھی امیر المومنین پکڑنے کے لیے نہیں، نہ خود گئے پکڑنے نہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو یہ کام کرنے۔ یہ گزشت، اب یہ بہت بڑا سینہ، قلب بزرگ لایا گیا جنگ جل، جنگ جمل بہت ہی، جنگ تھوڑی دیر کی تھی لیکن جنگ بہت ہی پیچیدہ جنگ تھی، بہت ہی پریشان کن جنگ تھی، خود امیر المومنین کے لیے بہت ہی پریشان کرنے والی جنگ تھی۔ کون لوگ مقابلے میں آئے ہوئے ہیں؟ بہت سارے لوگ دھوکہ دے کے لائے گئے ہیں، دھوکہ اس لیے دیا گیا کہ ادھر رسول اللہ کی بیوی کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا گیا، رسول اللہ کی بیوی کے نام پر بہت سارے لوگ دھوکے، رسول اللہ کی بیوی ہیں، اصحاب وہ اصحاب کی جن کے بہت بڑے رول تھے پہلے، بڑے کردار ادا کیے تھے، زبیر بہت بڑا کردار تھا تاریخ میں، زبیر کا معمولی رول نہیں تھا، بہت سارے دھوکہ کھا کے آئے ہوئے۔ امیر المومنین کے سامنے آ کر جنگ کی، امیر المومنین نے جنگ تو کی چونکہ فتنے کو کم ختم کرنا تھا، فتنے کو اکھاڑنا تھا، فتنے کے درخت کو وہیں پر اکھاڑ کر ختم کرنا تھا، لہذا امیر المومنین نے جنگ کی، امیر المومنین نے تلوار بھی چلائی کی، تلوار چلانا امیر المومنین کے بہت سخت تھا لیکن چلائی، لیکن تلوار چلانے کے بعد، جنگ کرنے کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو وہیں جو جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان کی میتوں پر کھڑے ہو کر خود امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے لیے استغفار کی دعا کی خود امیر المومنین۔ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سینہ وسیع چاہیے، یہ انبیاء کی میراث ہے امیر المومنین کے پاس۔ اور جو کمانڈر بن کر آئی تھی خاتون، امیر المومنین نے آخر میں ان کو نہایت ہی احترام کے ساتھ رخصت کر دی، ایک تاریخ میں یہاں تک بھی چند قدم ساتھ بھی چلے رسول اللہ کے احترام میں، اور 20 بنی قیس، ظاہراً بنی قیس کی 20 خواتین کو فوجی لباس پہنا کر ان کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں سے نکل کر بصرہ کے قریب جنگ ہوئی ہے عراق میں، وہاں سے نکل کر مدینے آنے تک ساتھ رہے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر راستے میں بیچ میں انہوں نے شکایت بھی کی کہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے ہمارے ساتھ مردوں کو بھیجا ہے، ہم خاتون ہیں اور ہمارے ساتھ مردوں کو بھیجا ہے، ایک طرح کی شکایت کی کہ ہم رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ میری بے احترامی ہے کہ ہمیں مردوں کے ساتھ ہمارا سفر طے کرایا جا رہا ہے اور مردوں کے ساتھ ہمیں مدینہ بھیجا جا رہا ہے۔ وہ جو تھی ساتھ میں جو لوگ آئی تھی وہ خاموش نہیں، کچھ نہیں بولی۔ وہاں پر جب مدینے پہنچ گئیں تو وہاں پر انہوں نے اپنا لباس اٹھا کے بتایا کہ نہیں ہم مرد نہیں تھے، ہم خاتون تھے، امیر المومنین نے خواتین کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا، مرد کو نہیں بھیجا تھا۔ جنگ میں یہ باریکیاں، جنگ میں یہ نزاکتیں، جنگ میں یہ بڑائی، جنگ میں یہ عظمت۔ جنگ صفین میں معاویہ کا لشکر آیا اور معاویہ کے لشکر نے آ کر پہلا ہی کام یہ کیا کہ دریائے فرات پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے ادھر سے 90,000 سے زیادہ بڑا لشکر امیر المومنین لے کے پہنچے ہیں، وہاں دریا پہ قبضہ، پانی نہیں دے رہے۔ اور ان کی پہلی اسٹریٹجی یہی تھی جنگ کی کہ پانی روک دیں گے، پیاس سے ان کی حالت ایسی کر دیں گے جنگ کرنے کے لائق نہیں ہو، اور صرف پیاس کی وجہ سے ہم جنگ جیت لیں گے۔ یہ نہیں کہ کربلا میں پہلی بار پانی روکا گیا، پانی اس کے پہلے بھی روکا گیا تھا، اتفاق سے یہی دریا تھا، دریائے فرات۔ کربلا میں دریائے فرات نہیں ہے، دریائے فرات کی ایک نہر ہے علقمہ نام، وہ جو جنگ ہوئی تھی وہ باقاعدہ دریائے فرات کے کنارے، دریائے فرات پہ پانی آ کر معاویہ کے لشکر نے، امیر شام کے لشکر نے پانی آ کر روک دیا۔ پیاس بڑھتی گئی بڑھتی گئی، 90,000 کا لشکر پیاسا ہے، جب زیادہ بڑھ گئی تو امیر المومنین نے آ کر وہ خطبہ دیا، ایک چھوٹا سا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ خطبہ، یہ خطبے پڑھیں جا کر۔ وہاں پر امیر المومنین نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد حملہ کیا، شدید حملہ، اور اس حملے کے نتیجے میں دریا پہ قبضہ کر لیا۔ جب امیر المومنین کا دریا پہ قبضہ ہو گیا تو اب امیر شام بہت پریشان ہے کہ ابھی تک میرا دریا پہ قبضہ تھا، ہم نے پانی روک رکھا تھا، اب علی ابن ابی طالب کا دریا پہ قبضہ ہو گیا، وہ بھی پانی روکیں گے، اور جب وہ پانی روک دیں گے تو ہمارے لشکر کی حالت کیا ہوگی، اب تو ہم جنگ ہار جائیں گے۔ چونکہ امیر المومنین کا لشکر ان کے لشکر سے دریا چھڑا سکتا تھا، لیکن ان کی جرات نہیں تھی کہ اگر امیر المومنین کے لشکر سے دریا چھڑا لیں گے، یہ طاقت ان کے اندر نہیں تھی، اور جنگ ہار جاتے، ختم تھی جنگ۔ وہیں پر صرف امیر المومنین دریا پر اپنے قبضے کو باقی رکھتے اور امیر شام کے لشکر کو پانی نہ دیتے تو وہیں پر ساری جنگ ختم تھی، لیکن اڑی کے علی کے دل کی بڑائی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی انسان کو پانی پینے سے روکا جائے۔ یہ مسئلہ ہے، لہذا امام نے بہت پریشان تھا حاکم شام، لیکن اس کے ساتھی نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، علی تمہارے جیسے نہیں ہے، تو پریشان ہونے وہ سمجھتا تھا، پہچانتا تھا، ہوشیار تھا، ہمارے آس بہت ہوشیار تھا، تم علی کو امیر علی ابن ابی طالب کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، علی پانی نہیں روک سکتے، تمہارا کام تھا پانی روکنا، اور یہی ہوا۔ یعنی صرف دو دن کے لیے پانی روک لینا جنگ کو ختم کر دیتا، وہ جنگ جو کئی مہینے تک چلی اور آخر میں کیسا ماجرا پیش آیا اور جنگ کتنی تکلیف تک پہنچی، یہ سب کچھ امیر المومنین کو قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ پانی میرے اختیار میں ہو اور میرا دشمن بھی پیاسا رہے، یہ قبول ہے۔ جنگ کی ہار قبول ہے، جنگ میں نہروانی نکل جانا قبول ہے، جنگ میں تفرقہ ہو جانا قبول ہے، جنگ میں امیر المومنین کو آ کر تلواروں کو لے کر گھیر لینا قبول ہے، جنگ کی بدترین حالت ہو جانا قبول ہے، جنگ کو مہینوں مہینوں تک لڑنا قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ پانی موجود ہو میرے پاس اور کوئی پیاسا رہے، یہ قبول نہیں۔ یہ امام حسین کو قبول نہیں ہے کہ میرا دشمن آیا ہے مجھے پکڑنے کے لیے، مجھے گھیرنے کے لیے، مجھے پکڑ کر کوفہ لے جانے کے لیے، لیکن وہ پیاس سے مر جائے، لہذا اے عباس پہلے ان کو پانی پلا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان میں دل بڑا ہو اور بڑا ہونے کے نتیجے میں معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ معاف نہیں کرتا انسان، یعنی چھوٹے دل کے انسان میں، جب بھی یہ دیکھے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے تو یہ سمجھے کہ ابھی میرا دل بہت چھوٹا، اسے بڑا کریں، دعا کریں پروردگار کی بارگاہ۔ ہے زندگی میں بار بار پیش آئے گا، ہر ایک کی زندگی میں پیش آتا ہے، انسان بہرحال اس کی زندگی میں یہ بار بار پیش آئے۔ جب بھی یہ محسوس کریں کہ ہم اپنے کسی پڑوسی کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی مخالف کو، حتیٰ اپنے کسی دشمن کو اگر ہم معاف نہیں کر پا رہے ہیں صرف اپنی وجہ سے، تو یہ سمجھے کہ ابھی ضیق صدر کی بیماری کے شکار ہیں، تنگی دل کی بیماری کے شکار ہیں۔ وہاں پر آ کر اپنے سینے کو کشادہ کریں اور وہیں پر دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر، یہ دشمنی ہمیں نہیں چاہیے۔ چند روایتیں لکھی تھی لیکن وقت نہیں رہ گیا، ایک دو روایت اس میں سے ہم پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں اسی موضوع سے۔ ایک تو یہ اللہ کی صفت ہے، ان اللہ بار بار قرآن میں، ان اللہ لعفو غفار، اللہ کی اسماء حسنہ میں سے کتنا معاف کرنے والی ہے ذات پروردگار۔ اللہ نہیں معلوم آج صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کر ڈالے ہیں، لیکن پروردگار ایسا معاف کرنے والا ہے کہ بہت سارے گناہ جس کا مجھے بھی احساس نہیں کہ میں گنہ گار، سب معاف کر دیا اللہ، چھپا دیا۔ ان اللہ العفون، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی، اس طرح معاف کرنے والی کہ آثار گناہ کو بھی محو کر دیتا، ختم کر دیتا۔ غفار، بہت زیادہ مغفرت کرنے والی ذات۔ کہ اصل میں عفو کے معنی ہے کہ گناہ کو نظر انداز کرنا، کسی کی خطا کو بھول دینا۔ عفو کے اصلی معنی یہ ہے کسی کی خطا کو بھول جانا، فراموش کر دینا، اور اس کے جواب میں، اس کی خطا کے جواب میں اس کو کوئی انتقامی کارروائی نہ کرنا، سزا نہ دینا، یہ ہے عفو۔ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنی ذات کے لیے سزا نہیں دی۔ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ ڈر جاتے تھے، لیکن نگاہ جو امیر المومنین کی نگاہ اس کی طرف اٹھتی تھی تو حیران ہو جاتا تھا، میں نے کیا کیا تھا علی بن ابی طالب کے ساتھ، اور علی بن ابی طالب ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ واقعات بھرے پڑے، بہت سارے واقعات آپ نے سنے بھی ہیں، یہودیوں کے ساتھ کیا کیا امیر المومنین نے، عیسائیوں کے ساتھ امیر المومنین نے کیا کیا، زرہ چوری کرنے والے کے ساتھ امیر المومنین نے کیا کیا، یہ سب کچھ نشانی ہے اس عظمت کی، اس بزرگواری کی۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ پڑھتا، چونکہ یہ اخلاقی پورا موضوع، یعنی جب بھی اخلاق کے موضوع پر انشاءاللہ کہیں پر توفیق رہی گفتگو کرنے کی، تو وہاں پر آ کر تفصیل سے اس کے سارے پہلو پر گفتگو کی جائے گی۔ میں خالی ایک اشارے کے طور پہ ایک دو روایت پڑھ کے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تمہارے بہترین دوست وہ ہیں جو تمہاری خطاؤں کو بھلا دیتے ہیں اور تمہاری خوبیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی نورانی کلمات، یعنی صرف یہ نہ دیکھے کہ میرا دوست میرے ساتھ ایسا ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ دوستوں کے ساتھ ہم ایسے ہیں یا نہیں، دونوں طرف دو طرفہ دیکھیں۔ چونکہ یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی جملہ ہے کہ عجیب ہے اس انسان پر جو یہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اسے معاف کر دیں، لوگوں کا فضل اس کے اوپر ہو، لیکن وہ کسی کے ساتھ بھی فضل کرنے کو تیار نہیں، اس پر تعجب ہے۔ لہذا فضل کا امیدوار وہی ہو کہ جو دوسروں کو کے اوپر فضل کرتا اور معاف کرتا ہو۔ لہذا ایسے اگر دوست مل جائیں کہ جو آپ کی خطاؤں کو بھول جائے، واقعاً بھول جائے، یہ نہیں کہ ان کو بار بار یاد آ رہا ہے، ہلکا سے اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے لیکن میں بتا نہیں رہا ہوں، یہ نہیں دوست ہوا، یہ دوست نہیں ہو جو لمحے لمحے کوئی نہ کوئی موقع نکال کے ذلیل کر دے گا. دیکھو تم نے یہ کام کیا تو مجھے معلوم ہے میں بھولا نہیں ہوں, لیکن میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. احسان بھی جتا رہا میں تمہیں, کسی کو بتاؤں گا نا. یہ غلط ہے. یہ دوست بھی یہ بھی نہیں ہے. یہ جو رسوا کر رہا ہے بار بار, یہ جو ذلیل کر رہا ہے, جو احساس سے حقارت پیدا کر رہا ہے, یہ دوست نہیں ہے. واقعا وہ دوست ہے کہ جو سچ میں بھول جائے اور بھول جاتا ہے. بھولتا کب ہے؟ بھولنے کا طریقہ یہ کسی بھی انسان کی خوبیاں جمع کرنا شروع کر دے, برائیاں خود بخود بھولتی چلی جائے. یہ طریقہ ہے, یعنی اسی حدیث میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ خوبیاں انسان زیادہ رکھے, سجا کے رکھے خوبیوں کو. جتنے بھی اپنے عزیز ترین لوگ ہوں ان کی خوبیوں کو لا کر سجا کے رکھتا چلا جائے تو خطائیں خود بخود بھولتی چلی جائیں گی. خاص کر اپنے جو نزدیک ترین زندگی جہاں مل کر رہنا ہے, جہاں پر شوہر زوجہ ہیں ان کو مل کر رہنا ہے. اصل زندگی کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان خطاؤں کو یاد رکھے. زیادہ خطا ہوئی ابھی ہوئی, تھوڑی دیر میں بھول جائے انسان, بھول سکتا ہے. یعنی اس کو معمولی سمجھے, وہ یہ سمجھ کے کہ ہم سے بھی اس سے بڑی خطا ہو سکتی, بھول سکتا ہے انسان. اور فرمایا کہ یہ امام علی علیہ السلام کا کلام ایک صلوات میں حضرات قلت العفو اقبح العیوب والتسرع الى الانتقام اعظم الذنوب. بہت ہی خوبصورت ہے. فرمایا کہ قلت العفو, کم معاف کرنا, کم معاف کرنا. یہ بھی نہیں کہ بالکل معاف کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, چونکہ بالکل معاف کرنے والا امیر المومنین کی اصل فہرست سے باہر نکلا ہوا, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ انسان جو معاف کرتا ہے لیکن کم معاف کرتا ہے, کبھی معاف کر دیتا ہے اور کبھی غصے میں آ جاتا ہے, انتقام لے لیتا ہے. امام فرماتے ہیں قلت العفو اقبح العیوب, بدترین عیب یہ ہے کہ انسان میں کم معاف کرنے کی صفت ہو, زیادہ معاف نہیں کرتا ہو. سنیے ایک ایک جملے سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین آ کر کیسا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں, اہل بیت آ کر کیسا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں. ہمارے معاشروں کی بدترین حالت اگر کہیں نظر آتی ہے اس کی وجہ یہی عزیزوں کی یہ نسخے اور یہ نورانیت جو اہل بیت نے ہمیں دی, اس تک ہم نہیں پہنچ پائے, اپنے آپ کو ابھی تک نہیں پہنچا پائے. امیر المومنین فرماتے ہیں بدترین انسان, بدترین عیب, انسان نہیں, بدترین عیب یہ ہے کہ انسان معاف کم کرتا ہو لوگوں کو. اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے, اعظم الذنوب, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان انتقام لینے میں جلدی کرے. والتسرع الى الانتقام, سرعت انتقام میں, سرعت ہو تو انتقام میں سرعت کرے گا حتماً غلطی. اگر انتقام میں تھوڑا سا دیر کرے انسان, تھوڑا سا, کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ چند لمحے تھوڑا اپنے آپ کو روکے تو بعد میں خود بخود انتقام والا جذبہ ختم ہوتا چلا جائے گا, انتقامی ٹمپر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا, انتقامی احساس انسان کے ختم ہوتا چلا جائے گا اور عقل اس کے اوپر غالب ہوتا چلا جائے گا. جو جہاں انتقام ہوتا ہے وہاں پر عقل نہیں رہ جاتی, ختم ہو جاتی ہے. انتقام اگر اپنی ذات کی لیے لگتا ہو, انتقام بڑے انتقام موجود ہے وہ الگ مسئلہ ہے, وہ کبھی عرض کیا تھا. ما اقبح, اور وہ بھی فرمایا معالجۃ الانتقام من شعم اللیام, معالجۃ الانتقام من شعم اللیام. گھٹیا اور پس لوگوں کی خصلتوں میں سے یہ ہے کہ وہ انتقام لینے میں جلدی کرتے ہیں, دیر نہ ہو جائے, بھول نہ جائیں کہیں, کہیں ہمارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. دیکھا تھا نا جب جنگ بدر میں ہار کے گئے, آج کی شب جنگ بدر کی شب ہے, کل 17 رمضان ہے, 17 رمضان جنگ بدر, بہت عظیم دن ہے. جنگ بدر میں جب بنی امیہ اور کفار مکہ ہار کے گئے تو وہاں پر اعلان کیا گیا کہ شوہر اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائے, کوئی اچھا کھانا نہیں کھائے, کوئی ہنسے نہیں, کوئی مسکرائے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کریں گے تو انتقام کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بیویوں کے قریب نہ جائیں تاکہ انتقام کی آگ بھڑکتی رہے. وہ انتقام کی آگ ایک سال تک بھڑکا کر پھر جنگ احد میں لے کے آئے. لیکن ادھر حق کی طرف انتقام ہوتا ہی نہیں، حق کی طرف انتقام نہیں ہوتا، حق کی طرف ہدایت ہوتی ہے، ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہٹانا ہوتا ہے۔ جہاد یعنی کیا؟ جہاد یعنی جہاد میں بھی ہدایت۔ کوئی بھی جہاد امیر المومنین نہیں لڑتے تھے مگر جا کر پہلے اس کی ہدایت کرتے تھے میدان جنگ میں۔ عمر ابن عبدود جیسے انسان کو بھی پہلے سمجھانا چاہا کہ تو اسلام قبول کر لے، تیرے حق میں بہتر یہ ہے، تو بہادر ہے، تو شجاع ہے، لیکن اس کے پاس اتنی شجاعت نہیں تھی۔ بہادری تو تھی لیکن شجاعت اتنی نہیں تھی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اسلام باطل ہے، یہ نہیں کہا۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ اسلام باطل ہے اس لیے قبول نہیں کریں گے تو پھر بھی بات تھوڑا سمجھ میں آنے والی تھی کہ باطل سمجھ کے قبول نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ اس نے کہا کہ نہیں، اس لیے قبول نہیں کریں گے کیونکہ اگر قبول کر لیں گے تو عورتیں ہمارے اوپر ہنسیں گی۔ یعنی کیا؟ یعنی شجاعت نہیں تھی، جرات نہیں تھی اس کے اندر۔ لہذا یہ ہمیشہ کا انداز تھا کہ جنگ میں اگر، ہاں اس جنگ میں اگر علاج نہ ہو پائے تو علاج نہ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی حصے کو کاٹ کر نکال دیا تاکہ پورا معاشرے کا جسم خراب اور فاسد۔ فلسفہ جہاد یہی ہے کہ ایک معاشرے سے کچھ لوگوں کو اس لیے ہٹا دینا کیونکہ وہ پورے معاشرے کو فاسد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک جسم میں کبھی کبھی کسی پارٹ کو کاٹ کر جدا کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پارٹ اگر باقی رہ جائے گا جسم کا تو پورے جسم کو خراب کر دے گا۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ جہاد۔ فرمایا کہ یہ پست لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسا کام کرتے ہیں، اور خاص کر اگر کوئی عذر بھی مانگ رہا ہو یہ اور زیادہ ہے۔ ایک انسان ہے جس کو اپنی خطا کا احساس بھی ہو چکا ہے، اپنی خطا پر شرمندہ بھی ہے، اگر زبان سے نہیں بھی کہہ رہا ہے لیکن اس کی ذات سے لگ رہا ہے کہ یہ اپنی خطا کا احساس کر چکا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں معاف کر رہا ہے تو وہاں پہ فرمایا کہ ماں اقبہ العقوبہ، مال اعتذار، عذر مانگنے کے بعد بھی، عذر چاہنے کے باوجود بھی اگر کوئی انتقام لے دیے کتنا بدترین ہے۔ بس آخر میں امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ بتایا کہ کتنا جلدی ممکن ہے معاف کرنا۔ یہ نہیں کہ معاف کرنے کے لیے ایک سال تو لگے گا، تھوڑا تھوڑا وہ نفرت کم ہو، تھوڑا تھوڑا وہ احساس کم ہو، تھوڑا تھوڑا ہمارا غصہ مٹے، اتنی جلدی بھی نہ کریں۔ مولانا آپ کیا سمجھا رہے ہیں، ابھی کل ہی تو اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، تھوڑا وقت لگے گا۔ بھائی کو بھی معاف کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اتنی جلدی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ لو شتمانی احد فی احدا اذنی، اگر ایک انسان آ کر میرے ایک کان میں آ کر مجھے گالی دے، شتم شتم کرے، اگر ایک انسان آئے اور ایک کان میں آ کر مجھے برا والا کہے اور فوراً دوسرے کان میں آ کر عذر کرے تو میں معاف کر دوں گا۔ یعنی اتنی جلدی، یہ نہیں کہ نہیں ابھی کچھ تو مدت ہے، اتنی جلدی بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آواز کی گونج رہی ہے، میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے، ابھی اس کا لہجہ، اس کی باتیں بھول نہیں سکتے، تھوڑا بھولنے دیتے ہیں، تھوڑا وقت گزرنے دیں۔ امام فرماتے نہیں، ابھی اس نے ایک کان میں آ کر بدتمیزی کی تھی اور پھر دوسری طرف جا کر کہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، امام نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا، ثم اعتذر فی الاخرى لقبل تو میں قبول کر لوں گا، اس کی معذرت کو قبول کر لوں گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اسی بڑے دل کا نتیجہ ہے کہ جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، کہ جو پیدا ہوئی۔ آج بہت ہی عظیم شب ہے، جنگ بدر کی شب ہے۔ جنگ بدر میں بھی بڑے لوگ گئے تھے، عظیم لوگ گئے تھے۔ امیر المومنین نے جنگ بدر میں بڑی جنگ لڑی ہے۔ جنگ بدر کے مقتولین میں آدھے امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے تھے، آدھے۔ یعنی اگر راہ میں رکاوٹ بن رہے حق کی راہ میں تو وہاں پہ نہیں کہ ہم تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، ہم تو جنگ ہی نہیں کریں گے، یہ رہے خیال۔ اگر کوئی حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہاں پر مضبوط قدم اٹھایا جاتا ہے، وہاں پر محکم قدم اٹھایا جاتا ہے، جیسے امیر المومنین کا اٹھا ہوا تھا، جیسے رسول اللہ کا اٹھا ہوا تھا۔ اور معاف کرنے والے پھر یہاں سے، یہ پوری نسل ہے، یہ پورا سلسلہ ہے، یہ پوری میراث ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور یہ معاف کرنے کا ایک نمونہ جو ہم نے دیکھا کہ وہ جس نے آ کر لگام پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ کہ جس نے گھوڑے کی رفتار روکی ہے، وہ کہ جس نے گھوڑے کا رخ موڑا ہے، وہ کہ جس نے راستہ بدلا ہے، وہ کہ جس نے دریا سے خیمے ہٹائے ہیں، وہ کہ جس نے شروع شروع میں پانی روکا ہے، وہ کہ جس نے آ کر اس صحرا میں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہ کہ ان سارے اقدامات میں جو پہلا قدم اٹھاتا رہا ہے وہ آیا ہے صبح عاشور حسین ابن علی کی بارگاہ میں، حل لی توبہ، کیا میرے لیے معافی ہے؟ امام نے سینے سے لگایا، معافی کی بات کیا ہے؟ تو میرے مہمان بن کر آئے ہوئے، یہ وہی قلب بزرگ کا کی نشانیاں ہیں، حر کو اپنے سینے سے لگا لیا، حر پریشان بہت تھا، حر خجل بہت تھا، حر شرمندہ بہت تھا، حر یہ سوچتا جا رہا تھا کہ ہم نے کیا 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 ہے، اور جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے اس طریقے سے اس کو اپنے سینے سے لگایا کہ اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ تو نے خطائیں کتنی کی، یہ نہیں کہا ہر سے کہ ہر تیری وجہ سے ہم پیاسے ہیں، تیری وجہ سے ہمارے بچے پیاسے ہیں، تیری وجہ سے آج ہم یہاں گھرے ہوئے ہیں، تیری وجہ سے میرے بچے دیکھے کس طرح پیاسے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہا، لیکن پھر بھی میں تجھے معاف کر دوں، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا نہیں، تو میرا مہمان ہے، تو میرا عزیز ہے، اللہ نے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور ہر جب چلا گیا جنگ میدان جنگ میں، جا کر جنگ کی اور جا کر شہید ہو گیا، تو ایک احساس تھا امیر المومنین کو پہلے سے، ایک احساس تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں نے ہر کے لیے ایک جملہ کہا تھا جس سے ہر کو تکلیف ہوئی تھی، کہ وہ تکلیف بھی امام نے اس کی ہدایت کے لیے پہنچائی تھی، کہنا لازم تھا، امام نے کہا تھا، امام اس لیے نہیں اس کو کہہ رہے تھے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تاکہ اس کو انتقام میں کہے کہ اس نے چونکہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے لہذا غصے میں اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، نہیں، وہ جملہ کہنا ضروری تھا کیونکہ وہ جملہ ہر کی ہدایت کا آغاز تھا، امام انتقام میں بھی اگر کوئی جملہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اپنا انتقام نہیں، اس کی ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں، ہر کی ہدایت کی، لیکن چونکہ ہر کو اس وقت یہ احساس ہوا تھا کہ میری ماں کا ذکر کیا گیا ہے میدان جنگ میں، اور عرب کلچر میں ماں کو اس طرح ذکر کرنا اچھا نہیں جانا جاتا، اچھا نہیں مانا جاتا، ہر نے کہا بھی کہ آپ کی ماں ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کوئی اور ہوتا عرب کا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا، لہذا امام کو یہ احساس تھا کہ ہر کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میری ماں کا ذکر ہوا ہے، لہذا آخر میں جب امام ہر کے سرحانے پہنچے تو سرحانے پہنچ کے آواز دیتے، اے ہر، تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا، یہ اس ماں کے جملے کا ازالہ تھا، اس احساس کو ختم کرنا تھا کہ اے ہر، تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی ہر رہا ہے اور تو آخرت میں بھی ہر ہے، اور یہ کہتے کہتے ہر کے لیے یہ خوبصورت ترین لمحہ تھا زندگی کا، اگرچہ زخموں سے چور تھا، اگرچہ نڈھال تھا، اگرچہ حالت استحضار تھا، اگرچہ شدت زخم کی وجہ سے جان جانے والی تھی، لیکن چونکہ حسین ابن علی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، لہذا ہر کے لیے یہ زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ تھا کہ ہر کا سر حسین ابن علی کے زانو پہ ہے، اور یہی تھا عزیزو، جو بھی میدان جنگ میں جرتا تھا میدان کربلا میں، زخمی ہوتا تھا، تیر کھائے ہوئے ہوتا تھا، تلوار کھائے ہوئے ہوتا تھا، کتنے تیر ہوتے تھے، کتنے تلوار ہوتے تھے، لیکن یہ سارے تیر و تلوار و زخموں کا احساس بھول جاتا تھا، کیونکہ سامنے حسین ابن علی کا چہرہ ہوتا تھا، سر حسین ابن علی کے زانو پہ ہوتا تھا، لیکن عزیزو ہر ایک کے سر کو تو حسین نے اپنے زانو پر اٹھا کے رکھ لیا تھا، لیکن جب حسین خود گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے تب کوئی نہیں تھا جو حسین کے سر کو اپنے زانو، انا لله وانا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اطرافه الطاہرین، پروردگار ہمارا اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار جنگ بدر کی یاد میں اور جنگ بدر کے مجاہدین اور امیر المومنین کے صدقے میں، آج جو مجاہدین ظالموں اور باطل کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے ان کو شہدائے بدر اور شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ زہرا جبین عرف محسنہ بیگم بنت سید اسد اللہ نقوی خادم حسین، مرحوم خادم حسین ابن علی دوست جدی، ہاں جدی خادم حسین جدی ابن علی دوست جدی، لطیف النساء بیگم بنت میر علی حسین نقوی، اور اپنے تمام مرحومین اور شہدائے رائے حق کی روح کو ارسال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔